الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، سترویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 5 پر ہم پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین مکہ کی دو چیزوں کا رد فرمایا ہے. ایک بات تو یہ تھی کہ قیامت کے بارے میں مشرکین مکہ کے بعض لوگوں کی روش تو بالکل انکار کی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں قیامت میں آنی ہی نہیں ہے اور اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہی نہیں ہے. اور مکہ مکرمہ کے کافروں کی دوسری صورت یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اللہ کے ہاں پیش ہو بھی گئے تو وہاں پر بھی ہمارے جو خدا ہیں، جو فرضی خدا ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ وہاں کام آ جائیں گے اور اس طرح سے اللہ کی گرفت سے ہمیں بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا جواب دیا ہے اور اللہ نے اپنی توحید اور قدرت کاملہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے اثبات فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ لوگوں، جس غلط فہمی اور بھول میں تم مبتلا ہو، یہ ایک خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں. ایک دنیا تصورات کی ہوتی ہے، کوئی انسان اس میں جیتا رہے اور جتنا عرصہ جی چاہے وہ جیتا رہے، مگر ایک طویل مدت گزرے یا ایک چھوٹی مدت گزرے، بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اسے اس تصوراتی دنیا سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اور انسان جو اعمال کرتا ہے، اس کے نتائج اسے بھگتنے پڑتے ہیں. اچھے عمل کا اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور برے اعمال اپنے کرتوت اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو انہوں نے جو تصور کر لیا تھا کہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی تو وہاں پر پہنچ گئے ساری چیزیں ہمارے خدا اس سے بڑے اللہ تعالی سے، خدا سے ولیعہ باللہ سفارش کے ذریعے اور جبر کے ذریعے طے کروا دیں گے. اس خوش فہمی سے انہیں اس وقت نکلنا پڑا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ قیامت حق ہے اور اللہ کے ہاں کسی بڑے اور چھوٹے کسی کی سفارش نہیں چل سکے گی. اور یا پھر ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر یقیناً ان حقائق کا اعتراف کرنے کا وقت آ چکا ہوگا، اور وہ وقت وہ تھا جب ان کی موت آئی اور انہیں اس جہان میں پہنچ کر پتا چلا کہ واقعی ایک ایسی دنیا ہے جس دنیا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم ہمیں بتایا کرتے تھے اور ہم اس کو نہیں مانتے تھے. اور یہ واقعہ بدر کے بعد پیش آیا. بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا فتح مکہ فتح کے بعد، اور آپ جب چلنے لگے تو آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے جس کنویں میں یہ سارے مردار پھینکے گئے تھے، اور آپ اس پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا وجدنا ما وعد ربنا حقا، جو اللہ نے ہم سے غلبے کا وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا. اور فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور کیا تمہیں بھی پتا چل گیا کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ واقعی سچا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو اس کو نہیں سنتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات مختلف روایات میں مختلف آئے ہیں. ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کو یقیناً یہ بات اب پتہ چل گئی ہوگی کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ بات سچی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کو، جو اس کے قائل تھے کہ قیامت آئے گی نہیں، یا جو خدا کے ساتھ شرک کے قائل تھے، انہیں بتا دیا کہ یہ جو تم چیز بہت بعید خیال کرتے ہو اور بعید از قیاس سمجھتے ہو اور قیامت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور تمہیں جو دوسروں پر اعتماد ہے، تو تم اس چیزوں سے باہر نکلو. اور اللہ نے قیامت کا شد و مد سے ذکر فرمایا، بار بار اس کا تذکرہ کیا، اتنا تذکرہ کیا کہ کے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اصل تمہاری زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اصل تمہاری زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. قیامت کا اتنا گہرا تصور اللہ تعالیٰ نے بار بار دیا کہ اس چیز کو لوگوں کے دل میں بٹھا دیا کہ یقیناً یہ دن آنے والا ہے اور ایسا دن ہے کہ جس سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اور تم سوچو کہ تم جب اس جہان میں پہنچو گے تو پھر اس کے بعد اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی ہے بار بار اس وحی میں یعنی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس قیامت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دنیا بہرحال ایک ایسی جگہ ہے جو امتحان کے لیے ہے اور لوگوں کو اس امتحان سے یا کامیابی حاصل کرنی ہے اور یا پھر وہ ناکام ہو جائیں گے. اور اگر وہ ناکام ہو جائیں گے تو وہاں پہنچ کر وہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ وہ نئے سرے سے عمل کر سکیں بلکہ حقیقت میں وہ اپنی ساری زندگی گنوا چکے ہوں گے, جھک ماری ہوگی جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے ہوں گے. اس لیے اللہ نے اس قیامت کا تذکرہ بار بار کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کہیں اس حقیقت سے غافل نہ ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عام کاموں کے لیے مبعوث فرمایا تھا دنیا میں اور بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اس حقیقت سے مبتلا فرمائیں اور اس حقیقت کی خبر دیں. اور اے مشرکین مکہ, اس حقیقت کو ماننے تو کیا, سوچنے تک کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی سمجھ میں کسی طرح یہ بات آتی نہیں تھی کہ آخر یہ ہو کس طرح سکتا ہے کہ ہم مریں, قبر میں جائیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں. تو قرآن نے جب ان کے اس نظریے پر ایک کاری ضرب لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا گروہ جو اپنے شریکوں کو بہت طاقت پر مانتا تھا ان کو بھی اللہ نے ثابت کر دیا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو مشرکین مکہ کو تو یہ معلوم ہوا کہ گویا ان کا سارے کا سارا عقیدہ اس کی بنیاد ریت پر تھی, سارے کا سارے یہ گمراہ کن عقائد ان کے نیچے زمین نہیں تھی. اب ان کے پاس طریقہ کیا رہ گیا تھا؟ طریقہ یہ رہ گیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غلط باتیں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ مطالبے کرتے رہیں کہ اچھا بھئی جب قیامت آنی ہے تو لے کیوں نہیں آتے, ایسی یقینی چیز ہے تمہیں دکھاؤ, ہمیں پتا چلے کہ قیامت یقیناً آنی ہے اور ہم نے بھی مر کے پھر زندہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا بھی بتا دیا اور کہا کہ عقلاً کوئی دور کی چیز نہیں ہے, تم لوگ اپنی تخلیق پر غور کرو. اور ایک گروہ کی بجائے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا اور ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھنے میں اور زندہ ہونے میں تو تم پہلی مرتبہ کی تخلیق پر غور کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خطاب کیوں نہیں فرمایا, پوری دنیا کو, پوری انسانیت کو کیوں خطاب فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کسی تنہا جزیرے پر نہیں بستا, اس کی زندگی دوسرے لوگوں کے ساتھ مرتبط ہوتی ہے. کوئی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا, ایک انسان کو لا محالہ آخر کھانا پینا ہے تو کسی سے جا کر کوئی چیز خریدے گا, ممکن ہے کہ وہ معذور ہو پکانے سے اور وہ کسی کو کہے کہ میرے لیے یہ چیز پکا دو. کہ عام روٹین لائف میں ہر انسان ہر کام نہیں کرتا, ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہزاروں کام کرتے ہیں, گھر والے ہیں تو سبزی گوشت دال چیزیں خرید کے لاتے ہیں, ایک آدمی ہے وہ کما کے گھر پیسے دیتا ہے, تو جب کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے بیسیوں قسم کے افراد سے واسطہ پڑتا ہے, تجارت سے واسطہ پڑتا ہے, پھر جو تاجر ہے اس کو آگے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو ہوتے ہوتے پورے کے پورے انسان اور معاشرہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے. اب اس پوری کڑی میں کہیں بھی اس زنجیر کی کوئی بندش بھی ڈھیلی پڑ گئی تو ساری کی ساری کڑی کے خراب ہونے کا خدشہ ہے. اب اس طرح جب ایک آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے یا قیامت کے دن کو نہیں مانتا تو وہ خرابی کرے گا, اور خرابی یہ کرے گا کہ جب اسے پتا ہے اس نے اپنے اعمال کا جواب کہیں نہیں دینا، تو پھر تاجر ہے تو اپنے آباس آنے والے انسان کو لوٹے گا، اگر وہ آدمی کسی کام ملازمت کرتا ہے تو اپنے آقا کے حقوق کو خراب کرے گا، اور جب کسی انسان کو یہ ڈر ہوگا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، قیامت آنی ہے، میرے آج کے مالکان اس میری خیانت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے پاس پہنچ کر ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا، جواب دینا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی روش کو درست کرتا ہے۔ اب جو اس کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں اگر قیامت کا خوف اور جواب دینے کا احساس اور مرنے کے بعد کی دوسری زندگی کو اچھا بنانے کا جذبہ اور قوت اور طاقت ہے، اور یہ آمادہ ہے کہ اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو درست کرے، تو یہ اس آنے والے کو دھوکا نہیں دے گا، اسے خالص چیز مہیا کرے گا۔ یہ تاجر جب اس کو دھوکا نہیں دے گا، یہ چیز وہ گھر لے کے جائے گا، اس سے نفع اٹھائے گا، تو نتیجہ یہ کہ اس کے پیسے صحیح جگہ پر خرچ ہو گئے اور اسے اس چیز کے منافع سے بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ اس لیے کوئی شخص بھی اس کائنات میں اگر وہ اپنے اعمال کا جواب دہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، تو وہ مختلف انسانوں کو جو اس سے متاثر ہوتے ہیں یا متعلق ہیں، انہیں خراب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ صرف مشرکین مکہ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پوری دنیا کا اور پوری کائنات کا مسئلہ ہے، اور ارشاد اسی لیے ہوا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ دوبارہ اٹھنا کیسے ہوگا، اتنا تم اس کو دور کی بات سمجھتے ہو، اتنا زیادہ تم اس کو مشکل بات سمجھتے ہو، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس قیامت کے لیے اور اللہ کی توحید اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم اگر ذرا سا غور کرو تو تم اپنے اندر ہی یہ چیز پالو گے۔ تم دیکھو کتنی تبدیلیاں ہیں جو ایک چیز میں آتی ہیں، پھر اس سے دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز، حتیٰ کہ ایک منفرد شخصیت بن جاتی ہے۔ بس اسی طرح موت کے بعد جب تم مٹی میں ملو گے، تو اسی مٹی سے اللہ نے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا ہے، تو جو پہلی مرتبہ مٹی سے انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ دوسری مرتبہ انسان سے جب وہ مٹی میں مل جائے، تو دوسری مرتبہ اسی قبر کی مٹی سے انسان کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس لیے شروع فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، مٹی سے۔ اس کا ایک تفسیر یہ کی گئی، تشریح اس کی، اور ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ تم اپنے جد امجد کو دیکھو، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ مٹی میں سے بنے تھے نا، تم بھی جا کر مٹی میں مل جاؤ گے، قبروں میں پہنچ جاؤ گے، تو پھر تمہیں ہم اسی قبر سے اٹھا لیں گے۔ اگر اس اٹھنے کو، اس باست کو، اس اپرائزنگ کو تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہو سکتا، تو ہم نے تمہیں ڈسٹ سے پیدا کیا ہے، یہی ڈسٹ تھی جس سے تمہارے جد امجد پیدا ہوئے تھے، تم مٹی میں مل گئے، سمندر کی تہہ میں چلے گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، خاک بھی ذرات پر مشتمل ہے، انہی ذرات سے پھر ہم نے تم کو بنانا ہے۔ تو اپنی پہلی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے سب بھی مٹی سے پیدا کیا تھا، دوبارہ مٹی سے پیدا کریں گے؟ دوسری اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو مٹی سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا ہے جس بھی چیز سے، وہ در حقیقت مٹی ہی کا تو اثر ہے۔ کہ دیکھو اس مٹی سے گھاس نکلی، اس مٹی سے پودے پیدا ہوئے، ان پودوں کو جانوروں نے کھایا، ان پودوں کو تم نے کھایا، ان جانوروں کے گوشت کو تم نے کھایا، اسی مٹی سے دالیں برآمد ہوئی، ان چیزوں کو تم نے کھایا، اسی مٹی کو ہم نے کنورژن دی، اور پھر وہ تمہارا خون بنا، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آخر کار ہم نے تمہیں انسان بنا دیا، تو ہوتے ہوتے آخر یہ مٹی تھی جس میں تبدیلی آتی چلی گئی، تو وہ بھی مر کے قبر میں مر کے مٹی بن جاؤ گے نا، پھر ہم دوبارہ اسی پروسیس کو دہرائیں، اسی کو چلائیں، اور اسی مٹی سے ہم انسان کو اٹھا کر کھڑا کر دیں، تو تمہارا کیا خیال ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالی نے عقلی دلیل دی اور بتایا کہ عقل سے کام لو، مٹی ہی ہے، اسی کو ہم نے مختلف طرح پر گھمایا ہے، اور انسان حقیقت میں سوچے تو یہ مٹی کے کارنامے ہیں جن کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتا ہے اور جن کو دیکھ کر سارے کام وہ کرتا ہے۔ اور تیسری تفسیر اس کی بتائی گئی ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی بچے کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں فرشتے زمین کی مٹی اس میں ملا دیتے ہیں، اور کسی طرح اس انسان کا مزاج اور وہ چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ آگے تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے جن فرشتوں کے ذریعے اس کے ابتدائی درجے میں مٹی کی آمیزش کو شامل کر دیا تھا، اس اللہ کو کون روک سکتا ہے اس بات سے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے مٹی سے؟ من تراب، مٹی سے پیدا کیا، دست سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مٹی کے سارے کارنامے اسی میں انسان ملتا ہے، اسی کی وجہ سے فتنوں میں پڑتا ہے۔ یہ زمین پر مٹی ہی ہے، اسی کی اینٹیں بنتی ہیں، انہی اینٹوں کو پکایا جاتا ہے، پھر ہوتے ہوتے وہی اینٹیں لگ لگا کے ایک پلازا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بن جاتی ہے۔ یہ ساری کائنات میں مٹی تو ہے، انسان اپنے آپ پر غور کرے تو یہ انسان مٹی تو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں حسن ملا دیا، اور حسن اور مٹی نے مل کے ایک خوبصورت شکل اختیار کر لی۔ اب اس شکل کو دیکھ کے آدمی مرتا ہے، اس شکل کی خاطر اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، اس شکل کی خاطر اپنی نگاہ کو خراب کرتا ہے، اسی شکل کی خاطر انسانی اخلاقیات کو تج دیتا ہے، اور اسی انہی شکلوں کو دیکھ کر وہ اپنی قسمت اور دوسروں کی قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے کہ یہ حسن بس چند دن کی بات ہے، صرف دیکھنے کی بات ہے، اور چند دن میں یہ کیسا تبدیل ہو جائے گا، اور یہ مٹی پھر جا کر اسی قبر اور مٹی میں مل جائے گی، اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے انسان جو اپنی ڈگر سے ہٹ جاتا ہے، اگر وہ سوچے اپنے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کے لیے بہت سامان رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دیکھو، اس کے بعد ان تینوں تفاصیل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا مرحلہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ثم من نطفۃ، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ سپرم ڈراپ ایک قطرہ ہے، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ انسان جتنا جتنا اس جینیٹکس کے علم کو پڑھتا ہے اور اس میں دور تک سوچتا ہے، اتنا ہی اتنا اللہ کے ہونے کا یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ کیسے ایگ اور سپرم جب آپس میں ملتے ہیں، کروموسومز کیسے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، پھر کس طرح انسان بنتے ہیں، ان کروموسومز میں کتنے نمبر ہیں، ایک نمبر جو آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کی بجائے کچھ اور بننا شروع ہو جائے، آخر ان چیزوں کو کون کنٹرول کرتا ہے، اور کس کے اختیار اور قبضے میں یہ چیزیں ہیں، پھر اسی کو تقسیم کون کرتا ہے، پھر انہی چیزوں کو آگے کون چلاتا ہے، پھر کون ہے جو اس میں مذکر اور مؤنث کی تخلیق کرتا ہے، کون ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس میں کتنا حصہ کس چیز کو بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم دیکھو، اور اس میں عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ نے تخلیق کے ان مراحل کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے، اور یہ سپرم اس کثرت سے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول نہ کرے تو پھر کیا ہو، کئی کئی لاکھ اور غالباً کروڑوں تک یہ سپرمز پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک کی چھانٹی کر کے ایک کو لے کے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اور وہ جا کر مل جاتا ہے ایگ سے، اور پھر انسان بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو باقی چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اجازت دیتا ہے دو کو، وہ دو مل جاتے ہیں اور ٹوین پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایگ سیل جو ہوتے ہیں ان کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے وہ اتنی باریک، اتنی چھوٹی چیز ہے کہ انسان اسے مائکروسکوپ کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالی ہی ہے جو ان چیزوں کو چلاتا ہے. کون ہے کہ جو لاکھوں اور کروڑوں میں ایک سپرم کو چنتا ہے اور اس زندگی کو ایک چیز کے ساتھ ملا دیتا ہے؟ اگر آپ اس حقیقت پر غور کریں تو اس وقت دنیا میں اربوں انسان جو پائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی شیشی میں ان کی اصل بند کی جا سکتی ہے، اور ان سب کو اگر ریورس میں چلایا جائے تو آخر پہ پہنچ کے یہ ساری دنیا کی مخلوق، جتنے انسان مرد و عورت اس میں اور بچے اور بوڑھے پائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب مل کے ایک چھوٹی شیشی لے لیں، اس میں بند ہو جائیں. یہ اللہ ہی ہے اور اسی کی قدرت ہے جس نے اسے پھیلا رکھتا ہے. یہاں پہنچ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات میں فزیکل چینجز جو آتی ہیں، یہ سب کی سب فزکس ہے، یہ سب کی سب چیزیں ایسے ہیں. ہم کہتے ہیں اس فزکس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ثم من نطفہ، اللہ نے فرمایا پھر ایک بوند سے، ثم من علقہ، اور اس کے بعد تراب، نطفہ، اور اس کے بعد تیسری صورت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم اسے کیا کرتے ہیں، اب اس مٹی کو، جو چیزیں مٹی سے برآمد ہوئی تھی، انہیں اس پانی کے ساتھ، اس کی جو ایک ڈراپ ہے اس کے ساتھ آخر مناسبت کیا ہے؟ اور پھر اس ڈراپ میں چینجز آتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسے کیا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک آگے لفظ علقہ، اللہ اسے علقہ کر دیتا ہے، اور علقہ کا مطلب بلڈ کلاٹ، ٹکیا بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی صورت دے دیتا ہے، پھٹکی، جمع ہوا خون. اسی لیے قرآن کریم میں آیا کہ قرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من خلق، انسان کو اللہ نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اب وہ تغیرات اس میں آئے، اور تغیرات آنے کے بعد اس نے خون کی ایک صورت اختیار کر لی تھی. اب یہ جو لوگ بھی اس پر بحث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے ولیعذ باللہ اور قیامت نہیں آنی، اللہ نے کہا ہے کہ خون کے لوتھڑے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ جو بلڈ کلاٹ تھا، آخر اس میں کیا چیز تھی؟ اس کو کس نے اس حالت میں تبدیل کیا تھا؟ تیسرا مرحلہ. تیسرے مرحلے کے بعد پھر بنایا ثم من مضغۃ، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں بنایا ہے بوٹی. بوٹی ہوتی ہے، اور جسے کہتے ہیں لمپ آف فلیش، ایک بوٹی بن گئی. اب کس نے اس کو تبدیل کیا؟ کون اس کو، ان صورتوں کو ایک سے دوسری میں تبدیلی لاتا ہے؟ اور پھر وہ صرف بوٹی ہی نہیں ہے، مخلقہ دن، نقشے بنے ہوئے ہیں، نقش و نگار ہیں اس میں، وغیر مخلقۃ، اور ایسی بھی ہے جو بغیر نقش و نگار کے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مرحلہ بھی ذکر کر دیا. اور دیکھ لیجئے کہ اس چوتھے مرحلے میں دو چیزیں ارشاد فرما دی. ایک تو یہ کہ اس بوٹی میں نقش و نگار بن جاتے ہیں، یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی بیان فرمائی ہے، لیکن اس کو ذرا سے مختلف الفاظ میں. اور ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کا جو نچوڑ ہے اس سے پیدا کیا. ثم جعلناه نطفة، پھر ہم نے اسے ایک قطرے کی صورت میں پیدا کی، قرار مکین، ایک جگہ، محفوظ جگہ میں ہم نے اسے رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر ہم نے کیا کیا، اس نطفہ کو علقہ میں تبدیل کر دیا، پانی کو جنین، اس کی صورت دے دی. فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر ہم نے اس جنین کو ایک لوتھڑے کی صورت میں بنایا. یہی مرحلہ یہاں بھی آ گیا نا، مضغا، لوتھڑا، گوشت، بوٹی، یہاں آ گیا مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اس میں نقش و نگار بنے ہوئے بھی اور بغیر نقش و نگار کے. اور وہاں لگا فخلقنا المضغۃ عظاما، اور ہم نے اس گوشت میں ہڈیوں کو شامل کر دیا، ہم نے پھر ہڈیوں کو پھر گوشت کا جامع پہنا دیا. اور پھر کیا ہوا، فقصونا العظام لحما، ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر اس کو بالکل ہی ایک الگ اور مختلف مخلوق میں متشکل کر کے دنیا میں ہم نے بھیج دیا. یہاں اشاد مخلقت وغیر مخلقت، ہم نے اس بوٹی اور اس گوشت میں نقش و نگار بھی رکھے ہیں اور بغیر نقش و نگار کے بھی. نقش و نگار بچے کے بننا شروع ہو گئے اور تقسیم شروع ہو گئی کہ اس کے ناخن کون سی چیزیں بنائیں گی، اس کی آنکھیں کس چیز سے بنیں گی، کلر کیسے ڈیویلپ ہوگا، اس کے بال کیسے بنیں گے اس گوشت میں. اور اس سے بھی پہلے تقسیم شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں، وغیر مخلقت، اور اللہ نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جن میں نقش و نگار نہیں بنائے جاتے، یعنی اللہ کی طرف سے ابارشن کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو زندگی دینی ہی نہیں ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور بسا اوقات روح بھی نہیں ڈالی جاتی. پانچواں مہینہ جب شروع ہوتا ہے تب جا کر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اللہ نے بتایا ہے کہ کیسے وہ ان کو مرحلہ وار طے کراتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے وہ اس بات پر بہت روشنی ڈالتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ بالکل ابھی نطفہ اپنی ابتدائی شکل و صورت میں ہوتا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کو وہ فرشتہ ایک رپورٹ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ ابھی اس بوند کی شکل میں ہے، اور جب 40 دن گزر جاتے ہیں اور پھر اس بوند میں تبدیلی آتی ہے اور وہ خون بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، تو وہ پھر رپورٹ دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ پروردگار یہ بچہ جو ہے اس نے اب وہ جو سپرم ڈراپ تھا اس نے بلڈ کلاٹ کی صورت اختیار کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ باوجود علم کے اس کی بات جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو تیسرا جب چلہ 40 دن گزر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے، حتیٰ کہ جب یہ 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں 120 دن گزر جاتے ہیں 4 مہینے، اور 4 مہینوں کے بعد جب پانچواں مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے کہ میرے پروردگار اس کے لیے کیا لکھا جائے، اور اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے، اجل کتنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوسری چیز اس کا رزق طے کیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، اور تیسری چیز اس انسان کے اعمال طے کیے جاتے ہیں، اور کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، نیک وقت ہے یا بد وقت ہے، اس انسان نے کیا کرنا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے لیے مٹی بھی طے کر دی جاتی ہے کہ اس سے مٹ کے کام ملنا ہے. بہرحال اس کا نصیب، اس کا مقدر. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان ساری چیزوں کو لکھ دیا تھا یا لکھوا دیا تھا، اور تم لوح محفوظ کو دیکھو، اور فرشتہ وہاں دیکھتا ہے اور اس بچے کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کی عمر کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے رزق کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں اللہ اسی وقت تبدیل کرتا ہے جس وقت وہ خود چاہتا ہے، وگرنہ یہ ایسی تقدیر ہے جو طے شدہ ہوتی ہے، لیکن اللہ جب چاہیں اسے تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مثلاً اس کی عمر لکھ دی تھی کہ یہ 70 برس جیے گا، اور پھر اس انسان کے متعلق اللہ ہی جانتے ہیں، اسے کسی کی دعا لگتی ہے آ کے، اپنے ماں باپ کی، والدین کی، کسی کی، اور اس انسان کی عمر 70 سے بڑھا کر 80 برس کر دی جاتی ہے. اور اسی طرح اس انسان کی عمر خدا نے طے کر دی تھی کہ فرض کر لیجئے 60 سال تھی، اور وہ اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرتا ہے اور اس کی عمر گھٹا کر 50 برس کر دی جاتی ہے. ان سب چیزوں کا اثر ہوا کرتا ہے. اسی لیے وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت کے فرشتے چل چکے تھے، اس کے سامنے آ گئے اور ایک چیز نے آ کے اس سے ہٹا دیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کے ماں باپ کی دعا ہوں، اور تم ہٹ جاؤ، اور اسے ہٹا دیا گیا، اس لڑکے کی عمر بڑھا دی گئی. یہ اس قسم کی چیزیں بہت ہیں جنہیں فرشتے بھی نہیں جانتے، کوئی دنیا میں نہیں جانتا، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرتا. اور اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ اس کو ان چیزوں میں سے کوئی حصہ نہیں دینا، تو اسقاط ہو جاتا ہے، ابارشن کا کیس ہو جاتا ہے، اور بچہ بغیر نقش و نگار کے مر جاتا ہے۔ اللہ نے چلتے ہی چلتے اگلا مرحلہ ذکر کرنے کی بجائے اگلے الفاظ دیکھیے، یہ کیا کہا؟ ارشاد فرمایا لنبین لکم، یہ اس واسطے ہے تاکہ ہم تمہیں کھول کر سنا دیں، ہم تمہیں صاف بتا دیں۔ یہ جو لفظ آ گئے نا لنبین لکم، یہ کیوں آ گئے؟ ہونا تو چاہیے تھا نا کہ اس کے بعد جو مرحلہ آنا ہے اس کو اللہ تعالی نے یہ الفاظ کہہ کے گویا کہ ایک بار جھنجھوڑ دیا، اس بات کا احساس دلا دیا کہ دیکھو یہ جو ہے نا، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی بچے کی ساری ہسٹری شیٹ اس کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہ رکھوں تاکہ ہم تمہیں بتائیں ہماری قدرت اتنی زبردست ہے، ہم جو ان تمام مراحل سے ان چیزوں کو گزارتے ہیں، ہماری قدرت ہے۔ عجیب بات آپ دیکھیے، ہمارے زمانے میں دیگر علوم کی طرح اس جینیٹکس کے علم نے بھی اتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی کی ہے کہ وہ ایک ایک دن بچے کی تغیر اور تبدیلی کو بتا سکتے ہیں کہ آج کیا تبدیلی آئی ہے، آج کس کروٹ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اور ان سارے لوگوں میں جو لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے نا، ہم ان کے لیے لفظ استعمال کریں گے کہ وہ اندھے ہیں، کہ انہیں تمام چیزیں نظر آ گئیں اور اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کی، اور اصل حقیقت اللہ کی قدرت ہے، اس تک نگاہ نہیں پہنچی اور باقی ساری دنیا جہان کے فلسفے آ گئے، بس اس حقیقت تک جدھر اللہ کو لانا تھا ادھر نہیں پہنچ سکے۔ یہ ہے بات کہ منزل سامنے آ جائے اور آدمی اندھا ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کا ریزلٹ یہ تھا کہ ڈھہ پڑتا، چھپ جاتا اور کہتا میرے مالک تو ہی ہے اور تیری قدرت سے یہ ساری تبدیلی واقع ہوتی ہے، لیکن جہاں پہنچ کے اندھا پن آ جاتا ہے کہ باقی سب چیزیں تو سامنے آ گئیں، چی چیز اس کو بھول گیا، اور یہیں پہنچ کے فرق پڑ جاتا ہے ایک ایسے انسان کا جسے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور ایک ایسے انسان کا جو اللہ سے اور کائنات سے اور اس کے انجام سے اور اپنی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، یہ دیکھیے نا اس آیت میں مخلقتن وغیر مخلقتن، اس کے بعد لنبین لکم کو ہٹا دے تو ہونا تو یہ آ جانا چاہیے کہ کچھ ایسے بھی جن میں نقش و نگار نہیں بنتے، وہ نقر فی الارحام، اور ہم انہیں پیٹ میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ لنبین لکم کیوں؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ عقلی دلائل دیتا ہے نا کسی مسئلے پہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عقلی دلائل دیتے دیتے ایک دم سے آخر سٹاپ ہو جاتے ہیں اور وہاں ایک حقیقت کا ذکر کر دیتا ہے۔ بیان ہو رہا ہے آسمان بنائے، ستارے دیکھو، بادلوں کو دیکھو، فلان چیز کو، اور فوراً کہتا ہے ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ، یہ تمہارا رب ہے جس نے بنائے۔ اس لیے یہ قرآن کوئی سائنس کی بک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتانا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے کا بدو بھی جانتا تھا، دنیا ساری جانتی تھی کہ یہ مراحل بہرحال بچے میں وہی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل کیے گئے۔ یہ تو اب کے دور کی ساری سائنس کی تحقیق ہے نا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا تبدیلیاں۔ یہ موٹی موٹی باتیں ذکر کرنا اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ترتیب سے ذکر کرنے کی بجائے درمیان میں روک کے پھر فرما دیا، یہ لو بھائی یہ نہ لگوں گی تاکہ ہم تمہیں بتائیں یہ ہماری قدرت ہے، ہم چاہتے ہیں تو بچے کا وجود پورا ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے نہیں ہونے دیتے۔ مخلقت غیر مخلقت، نقش و نگار بنا ہوا گوشت، اور وہ جس پہ نقش و نگار نہیں بنتے، لینو بھائی یہ نہ لگوں تاکہ ہم تمہیں واضح کر دیں، اپنی قدرت دکھائیں کہ ہماری یہ قدرت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر عقلی دلائل میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے فوراً قرآن ان عقلی دلائل کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر شروع کر دیتا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محض قرآن نے کوئی موسم اور کوئی آب و ہوا اور یہ چیزیں بیان کرنی ہے، بلکہ اللہ نے ان چیزوں کو بیان کرنا ہے تاکہ وہ دلیل کے طور پر استعمال کرے اور بتائے لوگوں کو کہ لوگوں یہ دیکھو ہمارے ہونے کے دلائل ہیں، جن بیان اللہ کو کھول کر سنا دیں، واضح کر دیں کہ جو چیز ہے وہ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. پھر اس کے بعد اصل سلسلہ کلام پھر شروع ہو گیا، منقر فی الارحام ما نشاء، اور پھر ہم ٹھہرا دیتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہم چاہیں، یعنی وہ کب بنے گا، کب پورا ہوگا بچہ، اس وضع حمل کے لیے ہم نے ایک مدت ٹھہرا دی ہے، یہ بھی کلی طور پر ہمارا اختیار ہے، ہم اس مدت کو جتنا متعین کر دیتے ہیں کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس مدت کو آگے پیچھے کر سکے. نیچرل پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو پھر اللہ کے ہاں کون سی چیز میں دخل دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نقدر ہم ٹھہرا دیتے ہیں، اور یہ خدا کا ہی احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر خاص طور پہ اس بچے کی حفاظت کرواتے ہیں، اسے ایسے لیکوڈ میں رکھتے ہیں جو جراثیم سے پاک ہے. اللہ ہی کی قدرت ہے اور اللہ ہی نے یہ نظام مقرر کیا ہے، ارشاد فرما دیا کہ ہم اس کو ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ وہ خود بخود ٹھہر جاتا ہے، اور مانے شاؤ جتنا ہم چاہیں. دن تو بڑی بات ہے، منٹ اور سیکنڈ گنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ کب اس نے پہلا سانس جا کے دنیا میں لینا ہے، اور لینا بھی ہے یا نہیں لینا. اور ارشاد فرما دے کہ الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک کے لیے. وہ مدت کتنی ہے؟ وہ مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور مہینہ ایک کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. فقہا کی الگ بحث ہے، وہ اس یہ جگہ نہیں ہے اس بحث کو کرنے کی، وہ مقام دوسرا ہے. یہاں فقہا نے اس بات پر بحث کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت بچے کی پیدائش میں کتنی ہو سکتی ہے اور کم سے کم کتنی ہو سکتی ہے، وہ الگ مقام ہے. لیکن یہاں پر بیان اللہ کا عالم اپنی قدرت کاملہ کا کیا ہے کہ دیکھو تمہیں اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے بچہ جنم لے لے یا مقررہ وقت کے بعد وہ آ جائے، ہمارے قبضہ قدرت میں، ہمارے اختیار کی بات ہے. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان بچوں کو پھر دنیا میں، یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ مخلقہ اور غیر مخلقہ. تو مخلقہ جو فارم تھا نا، جو نقش و نگار بنا ہوا تھا، اب وہ پیدا ہو گیا، اور ان فارم جو تھا غیر مخلقہ جسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اسٹیبلش کرتا ہے، قرار دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھیجتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں یہ بچے، یہ انفینٹس، ان کی ڈلیوریز ہوتی ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اس بچے کو پیدا کرتے ہیں. یہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اللہ کی پوری قدرت ہے کہ اس نے کیسے کیسے مراحل سے گزارا ہے، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد پھر طفل، پانچوں مراحل اس نے طے کیے، اور پانچویں مرحلے پہ آیا، بچہ ہے، دنیا میں بے خبر ہے، اور ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے اس کی، رو رہا ہے، اور بچے کو دیکھ کے سب ہنستے ہیں، ماں باپ خوش ہیں، سب خوش ہیں. وہ جتنا روتا ہے اتنی ہنسی دیکھنے والوں کو آتی ہے، بہن بھائیوں کو، ماموں کو، چچا کو، خالہ کو، پھپھی، دادی، نانی، سب لوگ ہنس رہے ہیں اور خوش ہیں. کیا خوب بات سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہی، انہوں نے کہا تو آیا تھا اور سب لوگ ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا، پھر چاہیے کہ اس کے برعکس ہو کہ جب تو دنیا سے جائے تو سب لوگ رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا. ایسی مبارک زندگی کم لوگوں کے ہی مقدر میں آتی ہے، یا کم لوگوں کا ہی حصہ ہوتا ہے کہ جب وہ جا رہے ہوں تو دنیا رو رہی ہو اور بندہ ہنس رہا ہو اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, بس اس دن کی فکر کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا ہم اس لڑکے کو پیدا کرتے ہیں, بچے کو, پھر اس کے بعد چھٹا مرحلہ دیکھو, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تم اپنی طاقت کو پہنچتے. زور, جوانی, ایسی طاقت کہ چاہتا ہے پہاڑ سے ٹکرا جائے اور اسے اپنی جگہ سے ہٹا دے. دیکھا آپ نے, اللہ نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں نا, ہم اس بچے کو پیدا کرتے ہیں, دنیا میں بھیجتے ہیں, پھر اس لیے کہ تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. کیسی زبردست حقیقت ہے, غور فرمائیے. یعنی ان مراحل سے ہم گزارتے ہیں, بچپن سے گزار کے پھر جوانی تک پہنچاتے ہیں. تم میں سے کسی کی اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ براہ راست تو جوانی کے قدم میں پہنچے, براہ راست 25 سال 26 30 35 سال کی عمر میں پہنچے؟ ہرگز نہیں. ہر آدمی دنیا کا اس بچپن کے مرحلے سے گزر کر جوانی اور جوانی سے گزر کر ہی بڑھاپے میں پہنچتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو مراحل ہم نے متعین کر دی ہیں ان مراحل میں سے کسی ایک مرحلے کو بھی وہ مس کر دے. یہ ہے ہماری قدرت, اور اللہ نے یہ سب کچھ بتایا جوانی تک. کیوں بتایا؟ اس نے بتایا کہ اگر ہم چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسان کسی پہاڑ سے برآمد ہو جاتے, زمین سے اگنا شروع ہو جاتے. یہ کیوں نہیں کیا اللہ تعالی نے؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان ساری چیزوں کو تدریجن دیکھو اور اللہ کے ہونے کی گواہی دو اور اللہ کی قدرت کا یقین رکھو. تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی, تم یہ دیکھتے ہو تبدیلی ہے نا, تم تبدیلی کا انکار کر رہے ہو کہ مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ جیئیں گے نہیں, زندہ نہیں ہوں گے, مٹی سے کیسے انسان بنے گا؟ اس تبدیلی کا انکار کر رہے ہو. دیکھ لو اپنی پہلی اصل کو, یاد کر لو, تم مٹی سے بنائے گئے تھے, پھر مٹی میں مل گئے, پھر مٹی سے اٹھا کے انسان بنانا ہے. پہلی مرتبہ بنا دیا تھا, دوسری مرتبہ کیا مشکل ہے؟ ومنکم, ساتواں مرحلہ آ گیا, اور تم میں سے بھی توفا, تم نے پورے کا پورا سالم وہ واپس لے لیا جاتا ہے, اللہ تعالی موت دے دیتے ہیں. تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ تم میں سے پہلے ہی مر جاتے ہیں, یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں, جوانی میں موت آ جاتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو روک سکے اور کہہ سکے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے, ابھی یہ موت کے قابل نہیں ہے. اس مالک کا فیصلہ ہے, اس کا ہار اور جبار ذات کا فیصلہ ہے. کون ہے جو اس کے فیصلوں پہ نظر ثانی کر سکے, اور کون ہے جو اس کو اس کے ارادوں کی تنفیذ سے باز رکھ سکے؟ ومنکم, اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں, میں یردو, جو لوٹائے جاتے ہیں, الی ارذل العمر, نکمی عمر کی طرف, ایسی عمر کی طرف جس میں انسان کو کچھ زیادہ سمجھ نہ آئے. کچھ مر جاتے ہیں اور پھر یہ جو ارسل عمر ہے نا, وائلسٹ اسٹیٹ آف لائف, یہ ہے وہ چیز. یہ وائلسٹ اسٹیٹ آف لائف جو ہے ارسل عمر, اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. اور وہ ارذل عمر کوئی بھی ہو سکتی ہے, ایسی عمر جس میں انسان کو سمجھ نہ آئے چیزوں کی, ایسی عمر جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو دے, ایسی عمر جس میں انسان ایسی حرکتیں کرنے لگے جن حرکتوں کو دیکھ کے بچے بھی ہسا کریں, ایسی عمر ارذل عمر ہوتی ہے. وہ اپنے اپنے حالات سے بھی ہوتی ہے, اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نسائی کی روایت میں آتا ہے, حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کثرت سے دعا مانگتے تھے, بہت کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے, سینے کی تنگی سے. یہ بخل جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرتا, اپنی ذات تک پہ, اپنے اپنے جن کے جن کی ذمہ داریاں اس پہ ان پہ بھی خرچ نہیں کرتا. حدیث میں جگہ ہے وَأَيُّدَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ, اور لوگو اس بخل سے بڑی بیماری کون سی ہے جو انسان کے سینے میں. اخلاقیات میں بدترین بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرار دی ہے وہ بخل. اب دیکھنا اس سے بدتر بھی کوئی چیز, اللہم انی اعوذ بک من البخل, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ, اور اللہ بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں لوٹا دیا جاؤں ارذل عمر کی طرف, نکمی عمر, بڑھاپا رسوا ہو جائے. خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا, اور اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں میری کسی معاملے میں آزمائش ہو جائے. وَعَذَابِ الْقَبْرِ, اور یہ کہ اللہ مجھے قبر میں عذاب دیا جائے. ان ساری چیزوں سے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. حضرت فاد رضی اللہ عنہ یہ دعا اپنی ساری اولاد کو یاد کراتے تھے. نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاد رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو یاد کرایا کرتے تھے یہ دعا. چاہیے کہ انسان یہ دعا خود بھی مانگے اور اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرائے. یہ اولادوں کی تربیت, یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, اتنی آسان چیز نہیں ہے. وہ تو چاول آپ نے دیکھے کبھی زمین میں لگتے ہوئے, ایک ایک پودا اٹھا کر کسان اس کا لگاتا ہے. بس اسی طرح بچوں کو ایک ایک چھوٹی 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 چیزیں سکھانی پڑتی ہیں, تب جا کر کہیں بچے بڑے ہو کے انسان بنتے ہیں. وگرنہ وہ چلتے پھرتے جانور ہی ہوتے ہیں, انسان کہاں ہوتے ہیں. تہذیب نہیں ہوتی, شعور نہیں ہوتا, اور اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہوتی ہے, اور وہ آتی ہے تربیت سے, بچپن ہی سے. بچوں کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو دعا سکھاتے تھے اسی لیے تاکہ وہ بڑے ہوں تو انہیں پتا چلے پختہ عمر میں پہنچ کے, چاہے ماں باپ قبر میں پہنچ جائیں, لیکن پتا ہو کہ ماں باپ نے جو چیز سکھائی تھی یہ کیسے کام کی چیز تھی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور تم میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لے جایا جاتا ہے عمر کے اس حصے کی طرف جو نکما حصہ ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ علم کے بعد وہ کچھ نہ سمجھے. یہاں جو اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے نا, علم کو نکرا قرار دیا ہے. دیکھیے نا, لفظ جو ہے علم ہے, اور اس میں معرفہ اور اس میں نکرا کامن ناؤن پراپر ناؤن ہم سب جانتے ہیں. علم نکرا اگر مانا جائے, بلکہ ہے نکرا, تو اس کو دو چیزوں کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں, اردو میں بھی ہوتا ہے انگلش میں بھی ہوتا ہے. نکرا کبھی کبھی آتا ہے کسی چیز کی حقارت کے لیے, وہ بھی کوئی آدمی ہے. حالانکہ لفظ آدمی معرفہ, نکرا بھی معرفہ بھی, لیکن کہتے وہ بھی کوئی آدمی ہے یا وہ بھی کوئی انسان ہے, تو اس کو خاص طور پہ حقارت کے لیے استعمال کیا گیا ہے نکرا, لیکن حقارت کے لیے. اور یہی بات اس میں نکرا کامن ناؤن کبھی کبھی اس چیز کی عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. مثلا اسی فکرے کو لے لیجئے, کہتے ہیں کیا خوب آدمی ہے, اس جیسا بھی کوئی آدمی ہے, اس جیسا انسان بھی کسی 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 نے جنم دیا. تو آپ دیکھیے انسان یا آدمی نکرا تھا, اسے حقارت کے لیے بھی استعمال کر لیا اور اسے عزت کے لیے بھی استعمال کر لیا زیادہ اضافے کے لیے. تو یہاں اگر علم کو ہم حقارت کے معنی میں لیں تو مفہوم یہ بن جائے گا, حقارت کے معنی میں, کہ ایسی ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ من بعد علم کے تھوڑا بہت زندگی میں جو علم حاصل کیا تھا وہ بھی کچھ نہیں رہتا. اور اگر ہم یہاں علم کے لفظ کو عظمت کے معنی میں لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو ارذل عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, لکی لا یعلم من بعد علم، تاکہ بہت علم ہونے کے باوجود وہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. تو علم بہت مل گیا، سقراط بکرات ہی بن گیا، افلاطون کے مقام پر پہنچ گیا، بڑے سے بڑا علم اس کے پاس آ گیا. اللہ نے کہا ہم عمر کے اس حصے میں لے جاتے ہیں جب اتنا بڑا علم اس کو کام نہیں دیتا، اس لیے کہ حافظہ ہی نہیں رہتا، نسیان لاحق ہو جاتا ہے، یاد ہی کچھ نہیں رہتا. اور اگر پہلا مفہوم لے تو وہ جو تھوڑا بہت علم اس نے زندگی میں حاصل کیا تھا، اس موقع پر پہنچ کے وہ علم بھی ختم ہو جاتا ہے. دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، دونوں تشریحات مفسرین نے لیے. اس سے یہ البتہ ضرور پتا چلتا ہے کہ کبھی بھی آدمی اپنے علم پر ناز نہ کرے، یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور علم کیا بھائی، کسی چیز پہ بھی ناز نہ کرے. اللہ تعالی بڑی بے نیاز ذات ہے، بہت بے نیاز ہے، ایسی بے نیاز ہے کہ جس چیز کو چاہے سلب فرما لے، کوئی نہیں روک سکتا، اور جس چیز کو عطا فرمانا چاہے کوئی نہیں پوچھ سکتا. کتنی خوبصورت بات کہی ہے اللہ کی بے نیازی پہ شیخ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنی گہری نظر تھی ان بزرگوں کی. ہے پنجابی کا شعر اس زمانے کا، لیکن کام اور کمال دیکھیے اس شعر میں پر کیا فرمایا. شیخ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جے جانا تل تھوڑے سنبل بک بھرے، جے جانا شو نندڑا تھوڑے مان کریں. اگر آدمی کو پتا ہونا کہ تل تھوڑے، تل ہوتا ہے نا نان پہ لگاتے ہیں، تل ایک کھانے کی چیز ہے، مٹھائی بنتی ہے اس کی. جب آدمی کو احساس ہو کہ تل تھوڑے ہیں، سندل بک بھرے، تو مٹھی بھرتے ہوئے انسان کو جب استعمال کرتا ہے، ان تلوں کو نان پہ لگاتا ہے، مٹھائی بناتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو مٹھی بھرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے سوچ سمجھ سے ہوشیاری سے کام لینا چاہیے کہ تل ختم ہو گئے پھر کیا کریں گے. اور یا شیخ رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ تھی کہ تل پنجابی، قدیم پنجابی میں سانس کو بھی کہتے تھے، کہ جب پتا ہو کہ زندگی کے سانس تھوڑے رہ گئے ہیں، تو ایک ایک سانس سوچ سمجھ کے استعمال کرے. اور دوسرا مصرعہ فرمایا، جے جانا شو نندڑا، اور اگر لڑکی کو پتا ہونا کہ میرا شوہر بہت خوبصورت ہے، اس کے لیے 10 اور رشتے مل جائیں گے، کہیں بھی شادی وہ کر سکتا ہے، تو پھر تھوڑے مان کریں، تو زیادہ ناز نخروں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ناز اور نخرے اور یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں شوہر کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، اور جب شوہر کھاتا پیتا ہو، اس کے پاس اپنا پیسہ ہو، اس کے پاس اپنا حسن ہے، اور لڑکیاں اس پہ جان دیتی مرتی پھرتی ہیں، تو اسے پھر بیوی کی زیادہ کیئر کرنے کی اتنی نہیں ہوتی. یہ طبیعت کی ایک بات ہے کہ حسن میں بے نیازی ہوتی ہے. تو حضرت نے مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ کبھی اس غلے میں نہ رہنا کہ تمہارے بغیر اس کی عبادت کون کرے گا، اور تمہارے بغیر اس کی کائنات کیسی چلے گی. بے نیاز ذات ہے، یہ جانا شو نندڑا تھوڑا مان کریں. جب پتا ہو کہ شوہر بے نیاز ہے اور شوہر کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، تو پھر اپنے ناز کم کر دینے چاہیے. یہی بات یہاں ارشاد فرما دی ہے ایک معنی کر کے، کہ دیکھو لکیلا یعلم من بعد علم شیء، جتنا بھی علم ہم دے دیں، جب ہم پھیر دیتے ہیں نا عمر کے اس حصے کی طرف، پھر کچھ نہیں سوچتا، پھر کچھ نہیں یاد رہتا. جس سے لوگ عقل آ کے سیکھتے تھے، وہ خود محتاج ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے عقل کی بات بتائے اور عقل کی بات سکھائے. اللہ کی ذات کی بے نیازی ہے. یہاں تک اللہ تعالی نے پہلی مثال دی تھی. اور اس ساری مثال کا خلاصہ یہ کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفت قدرت، ان دونوں کا خیال کرنا کہ اس کی ذات کامل ہے، مرحلہ بمرحلہ انسان کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک لے کے جاتی ہے، علم تک پہنچاتی ہے. اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان بالکل کچھ نہیں جانتا، علم ختم ہو جاتا ہے، سمجھ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ تو قدرت ہے اللہ کی کہ جب تک رکھے، اس لیے اس عمر کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتنی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو 90-90 سال کے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہوش و حواس سب چیزیں برقرار رکھتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اتنی عمر ہو گئی تھی، اور محدثین کہتے ہیں کہ 90 برس کی عمر میں بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ارزل عمر کو پہنچ گئے تھے. تو ارزل عمر تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، 60 سال بھی ہو سکتے ہیں، اور ارزل عمر 100 برس کی بھی نہیں ہو سکتی. مقصود یہاں پر یہ ہے کہ دیکھو، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور قیامت میں تم نے ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے. ہم اگر چاہتے تو کسی اور طریقے سے پیدا کر دیتے، لیکن تمہارا اپنا وجود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے. یہی قدرت ہم دوبارہ استعمال کر لیں گے مرنے کے بعد تمہارے. تم مر جاؤ گے، پھر اسی قدرت سے تمہیں پیدا کر لیں گے. اور ایک بات یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم انسان کوئی کھلونے نہیں ہو کہ ہم نے کچھ اپنی خوشی کے لیے، کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہو، بلکہ اس تخلیق کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے مٹی سے لے کر اور بڑھاپے تک کی ساری چیزیں کی ہیں، سارے مراحل تمہیں طے کروائے ہیں. تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو کہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے ہو. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض دل لگانے کے لیے اس کائنات کو بنا لیا تھا، والعیاذ باللہ. جیسا کہ بعض کافروں کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ تنہائی سے گھبرا رہا تھا اور اس سے کہا کچھ ہونا چاہیے، اور یوں اس نے دنیا کی تخلیق کر دی. اور کوئی اللہ سے پوچھنے لگے والعیاذ باللہ کہ تیرے اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا آئی کہ اس نے یہ کائنات بنا دی، اللہ نے کہا ہمارے مقاصد ہیں. اس نے اپنی صفات کا ظہور چاہا کہ اس کی صفات کاملہ کا ظہور ہو، اس لیے انسان بنایا گیا. اس نے چاہا کہ زندگی کی، صرف اس کی زندہ کرنے کی اور موت دینے کی ان چیزوں کا ظہور ہو، تو اس نے اپنی مخلوق کو بنایا. اس نے چاہا کہ اس کی مغفرت کی صفت کا ظہور ہو. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربن، گناہ کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کو پتا چل گیا نا کہ اس کا ایک رب ہے، اور جب وہ اس سے معافی مانگتا ہے تو اس کا رب اسے معاف کر دیتا ہے. اسی لیے تو آیا ہے. پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربن، اس کے پتا ہے کہ ایک اس کا رب ہے، ایک اس کا پروردگار ہے، اور جب یہ گناہ کرے گا اور اس سے معافی مانگے گا تو وہ اس کو معاف کر دے گا. اسی لیے تو پھر آیا ہے. اور پھر تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے لکھ دو کہ میں اس سے راضی ہوں جس دن یہ میرے ساتھ آ کر ملاقات کرے، اور اس کے بعد یہ جو بھی گناہ کرے ہم نے اسے معاف کیا. آدمی کے کان کہیں سننے والے ہوتے ایسی بات کو تو خوشی سے اور اس کی محبت اور اس کی عنایت سے دل پھٹ جاتا کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے نا اس کا ایک رب ہے، اسی لیے تو پھر آیا ہے معافی مانگنے. تو اس کو کہو کہ ہم اس سے خوش ہیں باوجود اس کے گناہ کرنے کے، ہم اس سے راضی ہیں اس دن تک کے لیے جس دن ہماری اور اس کی ملاقات ہوگی، یعنی مرے گا، قبر میں جائے گا، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، کب زیارت ہوگی. یہ ہے انسان کے ساتھ اللہ کا تعلق. اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ اسے ساری چیزوں پر قدرت حاصل ہے. تو جو اللہ اتنے مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا کرتا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ قبر میں جاؤ گے اور پھر کھڑے نہیں ہوگے؟ قبر میں جاؤ گے ہم تمہیں پیدا نہیں کر سکیں گے، مٹی میں مل جاؤ گے، کچھ ہو جاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے کہ تم کونو حدیدن، لوہے کے بن جاؤ، اور خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں جو سب سے مشکل ترین کنورژن ہے تم اس میں چلے جاؤ، لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، کچھ بن جاؤ. فَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا، دوبارہ کون زندہ کرے گا. ان سے کہیے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. تو پہلی مرتبہ کی تخلیق یہ ہو گئی تھی، یہاں پہنچ کے پہلی دلیل سورہ حج میں مکمل کر دی. دوسری دلیل اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے خارج کے ماحول سے دی ہے کہ یہ داخلی دلیل ہے، خود اپنے پہ ہی غور کر لو. اور خارج کی دلیل وہ آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اندر نشست میں اس کی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.